আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না সাইয়্যাদানা ওয়া নাবিয়্যানা ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حاضرین محترم, قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. یہ سورہ مبارکہ سورہ الماعون کے نام سے مشہور ہے. قرآن پاک میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ و عمن والہ کفار اور مشرکین اور منافقین کی بعض عادات اور نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے اور ان کی ان خرابیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ جن خرابیوں کی بدولت وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوئے. ان خرابیوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے امت مسلمہ کے فرزندوں, دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر یہ بدعمالیاں یا بد خرابیاں موجود ہوں اور تم بھی ان کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام میں بعض یہ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے. اگر اس کے ابتدائی حصے پہ غور کریں تو بعض نے اس کے ابتدائی حصے پر غور کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مکی ہے, کیونکہ دین کو جھٹلانے والے, دین اسلام کو جھٹلانے والے اکثریت مکہ معظمہ میں تھی, جو کافر اور مشرکین میں سے تھے. اور اگر اس کے آخری حصے کو دیکھا جائے تو اس میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے, اور منافقین جو تھے وہ عموماً مدینہ طیبہ میں تھے اور وہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ سورہ مبارکہ آدھی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور آدھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی, یعنی اس کی بعض آیتیں مکے میں اور بعض آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں. بہرحال ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا تھا. فذلک الذی یدعو الیتیم, تو یہ وہ شخص ہے جسے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی یتیموں کو دھتکارتا ہے, ان کی حاجات کو رد کر دیتا ہے اور ان کو ان کے حق سے محروم کر دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ترغیب نہیں دیتا بلکہ اوروں کو بھی اس سے روک دیتا ہے. پھر فرمایا فویل للمصلین, خرابی ہے, افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. الذین ہم یراؤن ویمنعون الماعون, وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برتتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور کسی کو استعمال کی چیزیں دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں، برتنے کی معمولی چیز بھی کوئی ان سے مانگے تو اس کو نہیں دیتے۔ یہ وہ خرابیاں جو اس معاشرے میں، مکی اور مدنی زندگی میں سرکار کو اس معاشرے کی خرابیاں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے اس میں اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور قرآن پاک میں جن جن باتوں سے منع کیا جاتا رہا، یا کفار و مشرکین و منافقین کی عادات و اطوار کو بیان کیا جاتا رہا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بیان فرماتے اور اپنے غلاموں سے فرماتے کہ دیکھو یہ وہ خرابیاں ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں، یہ مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمیں آج اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ خرابیاں پائی جائیں اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو ہم سے ناراض ہو جائے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے؟ وہ شخص جو کافر تھا، اور بلکہ کفار کی اکثریت مکہ معظمہ میں میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دین کا انکار کیا کرتی تھی، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا اعلان فرمایا، دین اسلام کا آغاز فرمایا، تو کافروں نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ جھٹلایا اور انکار کیا۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ جیسے بڑے بڑے کفار موجود تھے، ان میں عاص بن وائل بھی تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیمات کا اعلانیہ طور پر انکار کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو نے اس کا ذکر اور بالواسطہ تمام کفار کا ذکر کیا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ دین کو جھٹلاتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم اس ماحول پر غور کریں تو اپنے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف پر ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے کہ آج اگر ہم کوئی بات کہیں اور کوئی ہماری بات کا انکار کر دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس ماحول کا اندازہ لگائیے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حج کے موقع پر یا کبھی کوئی میلہ یا بازار لگتا تھا، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر وہاں تشریف لے جاتے تھے مکہ معظمہ میں، اور دیکھتے تھے کہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ اس وقت جب سرکار فرما رہے ہوتے تھے کہ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، سرکار آگے یہ بات فرمایا کرتے تھے، اور پیچھے پیچھے حضور علیہ السلام کا دشمن ابو جہل اور یہ عاص بن وائل، ابو لہب اور دیگر کفار جو تھے وہ کہتے تھے لوگوں اس کی بات کو مت سمجھو، مت سنو، یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ مسلسل حضور علیہ السلام کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہتے تھے۔ تو رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے اس منظر کی بھی اس آیت میں منظر کشی کر دی کہ دیکھو کہ میرے محبوب نے کس طرح اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے۔ بعد نے کہا کہ یہاں ابو سفیان مراد ہے، بعد نے کہا کہ یہاں ابو جہل مراد ہیں، بعد نے کسی اور کا نام لیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان، جو اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بعد میں تو وہ اسلام لے آئے، صحابی رسول کا تاج اپنے سر پر رکھا. اسلام لانے سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتے تھے تو کچھ لوگوں کی دعوت کر دیا کرتے تھے. ایک دن ایک یتیم وہاں پہنچا تو انہوں نے لکڑی سے اس کو مار کر اس کو وہاں سے بھگا دیا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک تو یہ روایت ملتی ہے. بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ وامن والہ کافروں کے لیے اس کو برائی کی صورت میں بیان کر رہا ہے کہ یتیم کو وہ لوگ دھتکار دیا کرتے تھے, رد کر دیا کرتے تھے, اپنے پاس سے دور کر دیا کرتے تھے. یہ کافروں کا شیوا ہے. مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ یتیم اور مسکین کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے, اس کو کھانا کھلاتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے ہر طرح سے تاکہ اس کو کوئی احساس کمتری نہ ہو, وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. غور کرو میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ سرکار خود در یتیم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پیدا فرمایا تو اس وقت چھ ماہ پہلے ہی, پیدائش سے چھ ماہ پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. جس وقت آپ نے اس روئے زمین پر آنکھ کھولی تو آپ یتیم ہو چکے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا. ایک ایک ظاہری سائے کو ہٹاتا گیا. وہ تمام محبت کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلاتا گیا. پہلے والد, پھر والدہ, پھر دادا, پھر چچا, سارے محبت کرنے والے ظاہری رشتوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سرزمین پر, اس روئے زمین پر, اس کائنات میں جدا کر دیا اور بتا دیا کہ ان کو کسی بھی سائے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہم نے ان کو خود سایہ بنا دیا. پوری کائنات پر انہی کا سایہ ہو. اور تمام محبت کرنے والے آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے, اس لیے کہ ان سب سے زیادہ محبت کرنے والا رب العالمین جل جلالہ وامن والہ تو موجود تھا, موجود تھا, موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اس لیے محبوب سے محبت کرنے والوں میں کبھی کوئی کمی نہیں, کیونکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو بڑے اچھی طرح جانتے تھے کہ یتیم پر زمانہ کس طرح سے گزرتا ہے, حالات کس طرح سے گزرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یتیموں کی پرورش فرماتے رہے, خود مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہے کہ تم یتیموں کی پرورش کرو, یتیموں کی مدد کرو, ان کی ہر طرح سے دل جوئی کرو. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے بہت سارے تھے جو یتیم تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان پر ایسی شفقت فرمائی, ایسا کرم فرمایا کہ وہ زمانے کے سرتاج بن کر دنیا میں چاند و سورج کی طرح چمکتے اور دمکتے رہے اور دین اسلام کی وہ خدمت کرتے رہے. تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو اس طرح کی کیفیت میں اس شخص کو تسلی بھی دیتا ہے, اس کی دل جوئی کرتا ہے جس کے لیے, جس کے والدین کا سایہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا. رب العالمین نے اسی لیے کافروں کی نشانی یہ بیان فرمائے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں. اے نبی کے غلاموں, تمہیں اگر موقع ملے تو تم کوشش کرو کہ ہمیشہ یتیموں کی مدد کرو, ان کی دل جوئی کرو اور کوشش کرو کہ تمہاری ذات سے ان کو فائدہ پہنچے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ ساری ان کی وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہونی چاہیے اور ان کے یہاں نہیں تھیں. اس لیے یہ نہیں کہ ہم اغیار سے متاثر ہو کر وہ باتیں اپنے اندر پیدا کریں, بلکہ ہم اپنے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اور قرآن پاک کی ان آیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر بتائیں کہ ہاں ہمارے اندر وہ باتیں نہیں جو کافروں, مشرکوں اور منافقین میں موجود تھیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ مساکین کو کھانا کھلانا, یہ اسلام نے اس کی کتنی زیادہ ترغیب دی. خود میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ازواج مطہرات, ان کی آل, ان کے اصحاب, ان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا کہ وہ مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ان کے دسترخوان سے کوئی بھوکا نہیں اٹھتا تھا. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسکین ہے, غریب ہے, تو کوشش کی جائے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. اسی لیے اسلام نے ایسی بہت سی باتیں رکھی, ایسے کفارے رکھے کہ اگر یہ ہو جائے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس کی مثال ایسی جیسے اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر توڑ دیا, فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دو, اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تو اس سے بعض گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال میں درجات کا اور اس کا اضافہ ہو جاتا ہے, ثواب کا اضافہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی خرابیوں کو بیان فرمایا. کیا کیا بیان کیا؟ پہلی بات یہ کہ وہ دین کو جھٹلاتے تھے. دوسری بات, یتیموں کو بھی دھتکار دیا کرتے تھے اور محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کوئی محتاج آ جائے تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کھانا کھلایا جائے, یا کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے کہ وہ محتاج کو, مسکین کو کھانا کھلائے. اب اللہ رب العزت اگلی جو تین آیتیں, چار آیتیں بیان فرمائیں, اس میں اللہ رب العزت منافقین کا ذکر فرماتا ہے. یہ آیت مبارکہ بڑی توجہ والی ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت, ظاہر ہے جب وہ اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, اسلام قبول کر لیا, تو کوئی دین کو جھٹلانے والا نظر نہیں آتا, نہیں آتا. عمومی طور پر یتیم کے لیے ہر ایک کے دل میں درد ہوتا ہے, مسکین کو عموماً کھانا کھلا دیا جاتا ہے. یہ کافروں کی وہ خرابیاں ہیں جو الحمدللہ عمومی طور پر مسلمانوں میں موجود نہیں, لیکن پھر بھی یہ اس لیے بتا دیں کہ کوشش کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے متاثر ہو کر تم اپنے اندر یہ خرابیاں پیدا کر لو, تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا انجام بھی ان کافروں کے ساتھ ہو. اگلی آیات مبارکہ میں رب العالمین جل جلالہ وامن والو منافقین کا ذکر فرماتا ہے. منافقین کون تھے؟ جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے, کلمہ بھی پڑھتے تھے, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ سب کرتے تھے, لیکن اندرونی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے تھے. مسلمانوں کے پاس جب آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں, کافروں کے پاس جاتے تو کہتے بھائی ہم تو ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, ایسے ہی چلے جاتے ہیں, اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کی دوغلی پالیسی تھی. ان کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف اندازوں میں بیان کیا, اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں ان کو بیان کیا. اگر آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کے پہلی آیات میں کافروں کا رد فرمایا, پہلے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائیں, پھر کافروں کی نشانیاں بیان کیں, اور وہ مختصر انداز میں چند آیتوں میں بیان کر دیں, اور جب منافقین کا ذکر کیا تو بہت مفصل طور پر ذکر کیا. اس لیے کہ کافر کھلم کھلا کافر تھا, اس کو پہچاننا مشکل نہیں تھا. مسلمان کھلم کھلا مسلمان تھا, اس کو پہچاننا مشکل نہیں تھا, لیکن منافق کو پہچاننا مشکل تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ان کی نشانیاں بیان کیں. اس آیت سورہ مبارکہ میں بھی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ چیز, یہ عادت ہر دوسرے تیسرے مسلمان کے اندر موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا فویل للمصلین, خرابی ہے کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. ارے نمازیوں کے لیے اور خرابی, نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی, سجدہ کرنے والوں کے لیے خرابی, رکوع کرنے والوں کے لیے خرابی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی اگر کوئی یہ آیت پڑھے کہ فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھنے والا تو کہتا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن اگلی آگے آیت تو پڑھو کیا کہنا ہے؟ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، یا تو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں یا کاہلیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن روح نماز غائب ہوتی ہے، تھکے ماندے ہو کر جان چھڑانے کے لیے نماز جس طرح کوئی پڑھے معاذ اللہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافق کے لیے، اس حدیث شریف کا مفہوم کہ وہ شخص بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے اس وقت وہ کھڑے ہو کر چار ٹھونگے مار کر اپنی نماز کو پورا کر لیتا ہے، نماز عصر، یعنی پہلے وہ دنیاوی کام میں مشغول رہتا ہے اپنی مصروفیت میں، یا خالی بیٹھا ہوا سوچتا ہے پڑھتا ہوں اب پڑھتا ہوں، اور جب بالکل سورج غروب ہونے لگتا ہے جلدی جلدی اٹھتا ہے اور جلدی جلدی نماز کو پورا کر کے سوچتا ہے چلو میں نے نماز تو پڑھ لی، اتنی دیر میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اب مغرب کی نماز پڑھوں، نماز تو وہ پڑھ لیتا ہے لیکن نماز کی روح غائب ہو جاتی ہے، کاہلیت کے ساتھ۔ باقی سارے کاموں میں ہم بڑے چاق و چوبند ہوتے ہیں لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو ہم پر ساری معاملہ، سارے مصروفیتوں کی تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے رب العالمین فرماتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہیں ان کے لیے مصلین، جو نماز تو پڑھتے ہیں یا تو وہ نماز کا وقت گزار دیتے ہیں یا نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس بالکل وقت آخر ہوتا ہے اور وہ نماز کو پکڑتے ہیں اور اس سے پہلے وہ نماز کا وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی توجہ دلائی اور ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ عادت کافروں کی نہیں، یہ منافقین کی ہے، اور منافقین انتہائی بدترین وہ طبقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو چھپاتا ہے اپنی دشمنیوں کو اور حقیقت میں وہ بہت بڑا دشمن ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور جو خالق کی بندگی کی رسم ادا کرتے ہیں وہ ایک رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برتتے ہیں، اور اگر کوئی ضرورت کی چیز ان سے مانگی جائے تو وہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو دکھلانے کے طور پہ نماز پڑھتے تھے، دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم بھی جا کے نماز نہیں پڑھیں، چھپ چھپ کے نماز پڑھیں یا ایسے پڑھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، نہیں یہ بات نہیں، فرض نماز کے لیے یہ ہے کہ وہ دکھا کے پڑھنی چاہیے، اور نفل نماز یا نفل عبادات جو ہیں وہ چھپ کر کرنی چاہیے۔ فرض عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اس میں دو باتیں مد نظر رہیں کہ ایک تو ہم اپنے رب کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس کی کیے ہوئے فرض کو ادا کر رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ تو نماز اس وقت اگر دکھاوے کی بھی صورت ہے تو دل میں یہ ہے کہ میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اگر ظاہری طور پہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نہ پڑھی ہو، وہ تمہیں پڑھتا ہوا دیکھ کر یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لے، اس کی نماز بھی بچ گئی اور تمہاری بھی بچ گئی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی نماز کا بھی فائدہ ملے اور اس کی نماز کا بھی فائدہ مل جائے۔ اس لیے اگر کوئی فرد نماز پڑھے تو مسجد میں پڑھ لے، بھلے اس کو ہزاروں لوگ دیکھیں، اور نفل نماز جو پڑھے کوشش کرے کہ وہ اپنے گھر میں بھی گھر میں پڑھ لے، تاکہ گھر بھی نمازوں سے مزین ہو جائے۔ بعض خواتین آتی ہیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو کہتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ایک دم ترکیب سے ساری باتوں میں تم اپنے چکر بازی کر کے اپنے معاملات پورے کرا لیتی ہو، جب نماز کا وقت آتا ہے تم ایک دم کہو، اگر کسی نے کہا میں نماز نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ، تو قرآن کے حکم کا انکار ہو جائے گا اور وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے. اس لیے میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر تم ان کے سامنے جا نماز بچھا کر نماز ادا کرو, شاید اندر سے کوئی ضمیر اس کا جاگے. اگر مرد پڑھتا ہے عورت نہیں پڑھتی تو وہ بھی اس طرح سے ترغیب دے, اور عورت پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا تو وہ بھی اپنے شوہر کو اسی طرح ترغیب دے کہ اس کے سامنے پڑھتی رہے. مسلمان ہے, کبھی تو دل میں خیال آئے گا کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا. تو یہ رب العالمین جل جلالہ وامن والو فرماتا ہے. تو ریاکاری جو ہے وہ بڑی نازک بات ہے کہ اس میں ایک یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے گھوم رہے ہیں اور ٹہل ٹہل کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں, سیاستداں ہیں, کچھ دوسرے لوگ ہیں, لیکن ہاتھ میں تسبیح بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں, تسبیح پہ کیا ان کا قلب جاری ہے, کیا مطلب ہے. وہ ریاکاری میں آئے گا. لیکن اگر آپ کے وظیفے کا وقت ہو گیا ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, کوئی آگے ملنے آپ نے بات کی اور آہستہ آہستہ اپنا وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں, دل میں یہ خیال نہیں کہ یہ مجھے دیکھ کر مجھے کوئی بزرگ مانے. اگر دل میں یہ خیال آ جائے, اس میں نیت کا بڑا دخل ہے کہ میں نے نماز پڑھی لوگ مجھے نمازی سمجھیں, تو ریاکاری ہے. اگر کوئی تسبیح پڑھ رہے ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھیں, تو ریاکاری ہے. اگر آپ روٹین میں اپنے فرض پہ جا کے ٹائم پہ جا کے نماز ادا کر رہے ہیں اور فرض ادا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاکاری نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں لیے ہوئے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میری نماز نکل جائے. اسی طرح ہر عبادت میں معاملہ ہے, تو لہٰذا دل میں نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اب بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھیں, تعلق دل کا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, تو ریاکاری نہیں. ویمنعون الماعون, کہ معمولی سی بھی کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, جس سے بھی جس طرح موقع ہو. اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے, اور اگر نہیں کرتا تو یہ بھی منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی کے زیادہ گھلے ملے نہیں, اور کوئی ایسا وہ نہ کریں کہ کسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے پاس آئے. تو اس طرح سے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ نے کافر و مشرک کی بھی خراب عادتوں کو بیان کیا اور منافقین کی بھی کچھ نشانیوں کو بیان کیا. یہ اس لیے کہ وہ لوگ تو ظاہر ہے جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کوئی ایک بھی ایسی نشانی نہ ہو جو منافقین کی نشانی ہو یا کافروں کی نشانی ہو. عزیزان گرامی, اور خصوصاً بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی ذات کے اوپر بڑی سختی کرتے تھے, دوسروں کے لیے پھر بھی رعایت ہوتی تھی. اپنی ذات کے لیے یہ تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کافر و منافق کی ہر طرح سے جو نشانی اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کی اللہ رسول نے, ان سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں اور صحیح العقیدہ سچا اور پکا مسلمان بن کر رہیں, اور اس دنیا میں اسی انداز میں اپنے وقت کو گزاریں تاکہ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہو. اس لیے آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ الہ العالمین وہ تمام خرابیاں جو تیرے مقبوض بندوں میں, جو تیرے غضب جن پر تو نے اپنے غضب کیا ان بندوں میں ہیں, الہ العالمین ان ساری باتوں سے ہمیں دور فرما دے. یہ ساری نشانیاں جو تو نے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمائیں, الہ العالمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو اسلام بنا دے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہم جب تک زندہ رہیں مسلمان اور مومن بن کے زندہ رہیں, اور ساتھ ایمان کے ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہ آخر میں دعا کریں کہ الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما, اور حالات میں جو خراب ہونے کے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں, باری تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے حاضرین ہیں, جو خواتین و حضرات درگاہ شریف میں حاضر ہیں, الہ العالمین ان سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.